أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بل محمد وآل محمد صلوات، صل على محمد وآل. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ نام کیسے گری رونے لگی، میر سجاد بنا کیسے گری رونے لگی، آ کے جب دادی نے پکڑا، آ کے دادی نے اٹھایا، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی.
بر محمد و آل محمد صلوات.
بر محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند تر صلوات.
عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فیضا، کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے، نہ محرموں میں کوئی یوں بردا نہ جائے، کرتے ہیں یہ دعائیں کے بچے جھولی اٹھا اٹھا کے، ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ، زخمی کیا ہے پہلو نہ کیسے ظالموں نے، مجھے کو گرا گرا کے ہے جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سے، کھاتی ہے پہلے درا کھاتی ہے پہلے پتھر، اپنے لہو میں تر ہے زہرا کی بیٹیوں کو، فیضا بچا بچا کے بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں، بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہائے خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے ہائے زخموں کی وہ تکلم، تعداد جانتے ہیں مہدی کو بھی خبر ہے، سجاد جانتے ہیں مارے ہے کس نے کتنے، حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے، ہائے مارے ہیں کس نے کتنے، حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے، عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے، بر محمد و آل محمد صلوات.
بر محمد والے محمد صلوات، اللہ محمد والے محمد. برائے خوشنودی سید شہدا علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد. عبادت کا سرنجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرنجام ہوا، لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوا مشکل میں غرق بندے کی، یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقہ اس نام پہ کیا خوب علی نام ہوا، عین سے نعرہ صلوات.
بارے دیگر نعرہ صلوات پڑھیں سارے مل کر. لا
وہ فرق شاغ خدا بلغ اللب کمال سرنزا وہ فرق شاغ خدا بلغ اللب کمال گیا شاہ ہم رگے عشقیا کشف دجا بے جمال گی کبھی دی کسی کو نہ بدعا حسنت جمیوں خصال گی کبھی دی کسی کو نہ بدعا حسنت جمیوں خصال گی تو یہ اہل نفاق نے کہا صلوا علیہ وآلہ سرنزا
فاتحہ نظر شہدائے کربلا. صلی علی محمد و آل محمد. آپ مستماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اتفاق فرما کر بانیان فرشتہ کے تمام مرمین, آپ حاضرین کے تمام مرمین, تمام شہداء ملت جعفریہ, تمام مدافعین حرم, تمام علماء و ذاکرین مرمین کے لیے فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, قبلہ موجود ہیں. میں بس نہایت اختصار سے شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں مرثیے کے چند بند سماعت کروں گا. برائے خوشنودی شہزادی سکینہ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہ محمد وآل محمد.
قید خانے میں سکینہ کو جو لائے تقدیر، قید خانے میں سکینہ کو جو لائے تقدیر، رو رو کہنے لگی ہائے غے میرے بابا شب، کیوں نہیں لیتے خبر آج ہوئے ہوں میں اسیر، آؤ اب میری تمہاری ہے ملاقات آخر، آؤ اب میری تمہاری ہے ملاقات آخر، نصف شب تک بھی یہاں جینا ہے دشوار میرا، ارے دیکھو اب آن کے بس آخر دیدار میرا، ہاتھ اب ملتی ہو اور ہاتھ نہیں آتے تم، جان جاتی ہے میری اور نہیں آ جاتے تم، ارے کیا خطا میری جو تشریف نہیں لاتے تم، قیدیوں کو بھی نہیں کیسے چھڑواتے تم، کس سے دکھ غم کرے بستی ہے ستم گاروں کی، ارے کوئی سنتا نہیں فریاد گناہگاروں کی، کہ گئتی تھی بانو سے رو رو کے کہا گئے بابا، پاس ان کے مجھے بھیجوا دو جہاں گئے بابا، ارے میرے آرام ہے بابا میری جان ہے بابا، میرے آرام ہے بابا میری جان ہے بابا، کیوں میری آنکھوں سے اس وقت نہا ہے بابا، کیوں سکینہ سے جدا ہونے کی تدبیر ہوئے، کیا گناہ مجھ سے ہوا کون سی تقصیر ہوئے، بانو گودی میں لٹا کر لگی دینے لورے، اور تھپک کر لگی کہنے وہ نصیب پھوٹے، اور سو میری لاڈلی سو جا میری قید بچے، سو میری لاڈلی سو جا میری قید بچے، سو میری تشنا جگر سو میری بھوکی پیاسی، سو میری تشنا جگر سو میری بھوکی پیاسی، سو جائے فرقت شبیر میں رونے والے، میری شاغ کی آغوش میں سونے والے، سو جائے فرقت شبیر میں رونے والے، سو میری شاغ کی آغوش میں سونے والے، والے قید خانے میں سکینہ کو جو لائے تقدیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات. سورة آل عمران آیت نمبر 144 کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی فرامین رسول کے حوالے سے، اور کچھ اشتباہات اور کچھ خطائیں جو بعض اوقات انسان اللہ کے رسول کے فرامین کو سنتا ہے اور عموماً کسی اشتباہ میں پڑ جاتا ہے، ان اشتباہات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. ایک جانب تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ہی، بلکہ اللہ کے رسول کی موت یا آپ کہیں شہادت کا سن کر انہوں نے اپنے دین سے پلٹنے کا سوچ لیا تھا.
حالانکہ ایسا کوئی واقعہ پیش بھی نہیں آیا تھا، صرف افواہ تھی، اور صورتحال یہ ہوئی کہ وہ یہ کہنے لگے یا سوچنے لگے کہ اب ہم اپنے پرانے دین کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور مشرکین مکہ سے دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں. ایک جانب وہ لوگ تھے، دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے فرامین کو سنا، لیکن فرامین کو سننے کے بعد وہ کسی فضائل کو سنتے، کسی بات کو سنتے، اور اس کے بعد وہ ان باتوں کو بھول جاتے کہ جو بنیاد ہے. ایسا ہوتا کہ وہ بعض باتوں کو سنتے لیکن وہ ان باتوں کو بھول جاتے کہ جو بنیاد ہے. کیا مطلب ان باتوں کو بھول جاتے؟ یعنی جو عقائد کے حوالے سے بات ہے، ان عقائدی باتوں کے اعتبار سے انسان بعض اوقات متوجہ نہیں رہتا، صرف وہ ان باتوں کو لے لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ذہن سے جو اصل اور اہم ترین باتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں. تیسری جانب ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آج کے حوالے سے خاص طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کچھ اس طریقے سے بن چکے ہیں، حالات کے اعتبار سے کہیے یا کسی بھی اعتبار سے، وہ یہ کہ ہم یہ والی غلطی بہت زیادہ کرنے لگے ہیں. یعنی اچھے اچھے سمجھدار لوگ اب یہ غلطی کر رہے ہیں. کیا غلطی کر رہے ہیں؟ پہلے تو اس کو تھوڑا سا مقدمتاً بیان کر دیا جائے تاکہ بات واضح ہو سکے. آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی تھی جناب ابو ذر کے حوالے سے. اچھا، جس طریقے سے جناب ابو ذر کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے جناب سلمان کے حوالے سے بھی ہے. تھوڑا سا اشارہ کر دوں تاکہ بات کو اپنی کنیکٹ کر سکوں. اب روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں تھا اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کا سلمان فارسی کے بارے میں کیا خیال ہے. جیسے ہی میں نے سوال کیا تو کہنے لگے اللہ کے رسول، سلمان بحر من العلم. سلمان علم کا ایک سمندر ہے، سلمان علم کا ایک سمندر ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کے غلام یہ ہوں، جو آقا تسلیم کریں امیر المومنین کو، اس کے غلام کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علم کا ایک سمندر ہے، تو اس کے علم کے بارے میں کیا کہیں گے جو آقا ہے. تو ایک جانب تو یہ، دوسری جانب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقدر علی نزحہ. اچھا دیکھیں، کنواں ہوتا ہے نا، کنویں میں سے پانی نکالتے جائیں نکالتے جائیں، آج کل ماشاءاللہ بہترین قسم کی مشینیں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کنواں خالی کر دیتی ہیں. تھوڑے عرصے پہلے تک پتا تھا کہ اتنا پانی ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب مشین نے چلنا شروع کیا تو ہم سوچتے رہ گئے، اچھا بلڈنگ والوں نے اتنا پانی یوز کر لیا، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. پتا چلا کنواں خالی ہو گیا، تو پانی کا کنواں تھا، کنواں کہتے تھے تو ذہن میں آتا تھا اتنا پانی اتنا پانی، لیکن اب انسان کو وہ کنویں کا پانی کم لگنے لگا ہے، کہنے لگیں کہ نہیں کنویں کا پانی کافی نہیں ہوتا. سلمان سمندر ہیں علم کا، سلمان علم کا سمندر ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ وہ سمندر ہے جو کبھی خالی نہیں ہوگا. یہ نہیں سمجھنا کہ مثلا سمندر جس طریقے سے تمہارے کنویں خالی ہو جاتے ہیں ویسے سلمان کا علم خالی ہو جائے گا. نہیں، سلمان کا علم ایسا ہے، وہ علم سے ایسے پر ہیں، وہ خالی ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مخصوص بالعلم الاول والآخر. سلمان وہ ہیں کہ جو پہلے زمانے کے علم کو بھی جانتے ہیں، آخری زمانے کے علم کو بھی جانتے ہیں، اول سے بھی واقف ہیں، آخر سے بھی واقف ہیں. تو ہمیں یہی نظر آتا ہے نا، سلمان جیسی شخصیت اگر ایسی ہو کہ اول ادیان کے بارے میں بھی جانتی ہو، آخر کے بارے میں بھی جانتی ہو، تو اس کا آقا تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ جو کہے گا کہ مجھے آسمان کے راستے پوچھو تو میں آسمان کے راستے بتاتا ہوں، ایسا ہی ہے نا. تو سلمان، اب آپ دیکھیے جناب سلمان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، آقا کی فضیلت تو الگ، لیکن جناب سلمان کی فضیلت کو اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سلمان کی شخصیت کیسی تھی. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابغض اللہ من ابغض، ابغض اللہ من ابغض سلمان. اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو سلمان سے بغض رکھتا ہے. اچھا یہی حدیث اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. اچھا وہاں ہمیں تعجب ہوتا ہے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ان کے غلام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے نا تو اس سے بھی اللہ بغض رکھے گا. امام کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی کا سلمان سے فرض کریے ذاتی جھگڑا ہے, سلمان سے ذاتی جھگڑا ہے, اور اگر کوئی سلمان سے بغض رکھ رہا ہے ذاتی جھگڑے کی بنیاد پہ بھی, تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جس نے سلمان سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وہ احب و من احبہ, جو سلمان کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا جناب سلمان کا مقام. تو ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہنے لگے کہ پھر آپ ابو ذر کے بارے میں بھی بتا دیں. اب جناب ابو ذر کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی وہی ہیں کہ اگر ذا کا منا وہ بھی ہم میں سے ہیں, ابغض اللہ من ابغضہ, وہ ان سے بھی جو بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا, ان سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر عمار کے بارے میں بیان کیا تو عمار کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہا, مقداد کے بارے میں بیان کیا مقداد کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہا. تو یہ تو وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بیان کر چکے تھے کہ جنت چار افراد کی مشتاق ہے, یعنی جن کی جنت مشتاق ہو اگر کوئی ان سے دشمنی رکھ لے نا تو وہ جنت میں جانے کا سوچے نہیں. جو جنت کے سردار ہوں ان سے کوئی دشمنی رکھے تو کیسے جائے گا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہو رہی ہے کہ یہ ابو ذر آ جائیں, سلمان آ جائیں, عمار آ جائیں, مقداد آ جائیں. تو جب ان کا عالم یہ ہے کہ جنت مشتاق ہے, اشتیاق میں ہے کہ کاش یہ آ جائیں, تو کیسے راضی ہوگی کہ ان کا دشمن بھی ساتھ میں آ جائے. جب یہ صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں مشتاق ہیں تو وہ جو ان کے مالک ہیں جنت کے مالک ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ان کا بغض رکھنے والا جنت میں داخل ہو جائے. اچھا یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ جابر نے پھر وہی سوال کیا کہ آپ نے ان چاروں کے بارے میں تو بتا دیا, اب علی کے بارے میں کیا کہیں گے. جیسے ہی یہ سوال کیا نا فوراً اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو خبردار علی کو الگ نہ سمجھنا, ذاکا نفسی وہ میرا نفس ہے, ذاکا نفسی وہ میرا نفس ہے. اچھا اب روایت کو کوئی برا کہے کوئی شاید قبول نہ کرے جو بھی ہے, لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ اللہ کے رسول کو جب کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, تو وہاں پر تو نفس کے طور پہ علی کو لے کر گئے تھے. تو یعنی اس کو قبول نہ کرو, قرآن مجید کو تو قبول کرتے ہو, تو تم اگر اصحاب کی بات کر رہے ہو تو علی کو کیوں ملا رہے ہو. اس لیے کہ جب اصحاب کی بات ہوتی ہے تو اصحاب کی بات الگ ہوتی ہے, جب علی کے بارے میں پوچھو گے تو علی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایسے ہیں یا وہ ویسے ہیں, کہا تم میرے بارے میں پوچھ رہے ہو, جیسے میرے بارے میں پوچھو میرے نفس کے بارے میں پوچھو ویسے علی کے بارے میں سمجھ رہے ہو, ویسے ہی علی کے بارے میں سمجھو. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب جابر کہتے ہیں کہ علی کو نفس تو کہہ دیا, میں نے کہا حسن حسین, حسنین کے بارے میں کیا کہیں گے, کہا وہ تو میری روح ہے, وہ تو میری روح ہے. اور اس کے بعد پھر کہا کہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہیں گے, کہا وہ تو میری بیٹی ہے, جگر کا ٹکڑا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ ایک مقام ان اہل بیت کی ہستیوں کا ہے, ایک مقام اصحاب کا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک جانب تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ اصحاب اور اہل بیت کو ملایا جاتا ہے, ان کا تقابل کیا جاتا ہے, یہ واضح انداز میں بیان کیا گیا اہل بیت کی جانب سے, لا یقاسو بنا احد, ہم سے کسی کا مقایسہ نہیں کرو. اس لیے کہ تب تقابل کی بات ہوتی ہے, جب مقابلے کی بات ہوتی ہے تو برابر برابر کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اہل بیت کے بارے میں دیکھا جائے اور کسی صحابی کے بارے میں دیکھا جائے اور پھر آپس میں فیصلہ کیا جائے, نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اب دوسری بات جس کی طرف اصل اشارہ کرنا مقصود تھا, اچھا ہمارے یہاں پر بہت ساری ایڈورٹائزنگ کمپنیز کام کرتی ہیں ایڈورٹائزنگ کمپنیز, اور کس طریقے سے, اب یہ بہرحال تھوڑا سا بازاری لفظ ہو جائے گا لیکن وہ یہی ہوتا یہی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا چورن بیچ رہی ہوتی ہے, اور کتنا وہ ہمارے بچوں کے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر غالب ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ویسا وہ پوری طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ انسان ان کے اتنے وہ ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بھائی فلاں چیز کرو گے تو فری منٹس ملیں گے. اب وہ فری منٹس کیا ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ پتہ کتنا بیلنس کٹ گیا. تو ہوتا یہ کہ سامنے سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کر لو کوئی تمہارا نقصان نہیں ہے, ایسا کر لو ویسا کر لو ویسا کر لو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. جب انسان کرنے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی حقیقت میں کوئی اور مسئلہ ہے. کیا آپ واقعتاً, یعنی میں دل سے آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا یہ ٹیکنیک اور یہ طریقہ کار آپ کو پسند ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ سامنے سے اس طریقے سے کیا جائے کہ آپ کو بیوقوف بنایا جائے اور آپ سے کہا جائے یہ کر لو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور بعد میں آپ کو پتا چلے اچھا وہ چھوٹا سا سائٹ پہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر یہ شرط ہے؟ کتنا برا لگتا ہے جب انسان کے اوپر یہ گزرتی ہے اور پھر انسان کتنی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, کتنا برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں, سامنے کچھ اور دکھاتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. جب جا کر پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں وہ ہم نے کونے میں ہلکا سا یہ لکھا ہوا تھا, یہ یا آج کل بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے اپ ٹو. اپ ٹو کا مطلب ہو کا 90% سیل. اپ ٹو کا مطلب یہ 90% سیل کا مطلب ہے 90% تک ہے, کوئی ایک چیز 90% پہ دے رہے ہیں باقی ساری چیزیں 10% پہ, آپ جلدی جلدی بھاگے چلے گئے, 90% سیل آ رہی ہے. تو اس طرح سے جب یہ کام کیا جاتا ہے مارکیٹنگ ٹیکنیک کے اعتبار سے ہمیں کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے, خصوصاً وہ افراد جو اس کو جس نے یہ دیکھا ہوتا ہے اس بھگت رہا ہوتا ہے اس کو کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا فرامین رسول کے اندر نعوذ باللہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا فرامین رسول کے اندر نعوذ باللہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے سامنے بتایا جائے یوں اور پیچھے کچھ اور ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو نہایت ہی برا شخص ہے. یعنی اس نے شاید اللہ کے رسول کو سمجھا ہی نہیں, شاید اس کو اللہ کے رسول کا الف بھی نہیں معلوم جو اس طرح سے اگر سوچے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم روایات سنتے ہیں تو روایات میں ہم یہی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں, کیوں ہم قبول نہیں کرتے؟ کیوں؟ مثلا آپ نے سنا من بقا او ابقا او تبا کا فلح الجنہ, جو حسین پر روئے دوسروں کو رلائے مثلا یا صرف رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت ہے. آپ فوراً کہتے ہیں بھائی خالی روئے مثلا ایک قطرہ نکل آئے اس کے لیے جنت, یہ کچھ نہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ بول رہے ہیں جنت کا لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا نا اس کو جنت نہیں ملے گی, جو روزہ نہیں رکھے گا نا اس کو جنت نہیں ملے گی, یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کیا اس میں بھی سائیڈ میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے سائیڈ میں؟ آپ نے نہیں پڑھا ایسا اور مسلسل روایات 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 آپ اٹھا کر دیکھیے, جو حسین کے لیے روتا ہے اس کے لیے جنت ہے. یہاں تک کہ وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے, وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا یہ ڈاکومنٹڈ یعنی لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے حدیث کو سنا, عاشور کا دن تھا, امام رضا کے حرم میں یہ حدیث بیان کی گئی کہ اگر کسی کے آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے چاہے اس کے گناہ جتنے ہی کیوں نہ ہو. اب یہ کیا مطلب ہے گناہ جتنے ہی کیوں نہ ہو, یہ کھل کے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد کیا مطلب, کیا چھپا ہوا ہے, کیا ہڈن ہے اس کے اندر؟ یعنی آپ کو کیا خالی رونے کے لیے مارکیٹنگ کر کے نعوذ باللہ بلایا جا رہا ہے کہ آپ آ جاؤ, اس کے بعد کہا جائے نہیں جنت خالی اس پہ نہیں ملنی تھی؟ یہ واقعتاً ہماری ذہنیت میں ایسا ہوتے جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں خالی اس سے نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ کوئی مارکیٹنگ کی ہے کہ لوگوں کو بلا لیا آؤ حسین کے نام پہ رو لو جنت کی بات کر لی پھر بعد میں کہہ دیا کہ نہیں جنت نہیں ملے گی؟ کیا ایسا ہے؟ کیوں پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ اب وہ روایت کا جملہ سن لیں, بہرحال بات مکمل کر دوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ جب فضائل پڑھے جا رہے تھے فضائل میں اس بات کو پڑھا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ بحر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اس کے گناہ کیا کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اب یہ خلاصتا آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں واقعہ جلدی جلدی. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کہا ہی نہیں اللہ کے رسول نے. یا یہ کہا ہی نہیں ہے امام نے، یہ کہہ کر ایک مرتبہ بحث کرنے لگا کیسے ممکن ہے آپ بتائیں کہ مثلا کوئی مثلا اتنا سا رو لیا، اتنی سی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، کیا ہوگا، جنت مل جائے گی اس کو؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے قبول نہیں ہے، چلا گیا. علماء نے کہا کہ دیکھو ایک کام نہ کرو، یہ انکار نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے. اگر امام کی حدیث ہے، اگر امام کی حدیث ہے جو روایات سے ثابت ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت ملے گی، اس کے گناہ معاف ہوں گے. کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، چلا گیا. اگلے دن آیا، کہا کہ میں اس عالم دین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہا کیوں مانگنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہاں سے چلا گیا نا، رات میں سویا تھا. جب رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا قیامت کا منظر ہے. اس قیامت کے منظر میں صورتحال یہ ہے کہ پیاس کی شدت ہے. مجھے معلوم چلا کہ اس طرف حوض ہے جہاں سے پانی ملے گا. میں فوراً تیزی سے اس طرف بڑھا تو میں نے کچھ نورانی شخصیتوں کو دیکھا. اس میں ایک نورانی خاتون تھی جو پوری طریقے سے پردے میں تھی. میں تیزی سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا کہ کیا کوئی مجھے پانی پلائے گا؟ ایک مرتبہ اس نورانی خاتون نے کہا تو وہی نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کے رونے کے گریے کی فضیلت کا انکار کیا تھا، وہی نہیں ہے تو؟ بس یہ کہتا ہے کہ بس یہ میں نے دیکھا اور میری آنکھوں سے آنکھیں کھل گئیں، میری آنکھیں کھل گئیں. اب میرا سوال ہے آپ سے، یعنی واقعتاً کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ جب فرامین رسول سنائے جاتے ہیں، جب معصومین کی روایت سنی جاتی ہیں، تو روایت کو روایت کی حد تک سنیں، اس کو قبول کریں. آپ یہ کہتے ہیں نہیں اس میں اپنا ذہن لگاؤں گا. کیا ذہن لگاؤں گا بھائی؟ یہ خالی اتنا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ بات یقینی ہے کہ یہ بات تو بیان کی گئی ہے کہ جس نے مثلا، ظاہر ہے کہ اللہ کی ویدانیت کو نہیں مانا، جو بنیاد ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بنیاد واضح نہیں ہے. اچھا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے قبول کر لیا تو اب اس کا مطلب ہے آپ گناہ کر لو، اس کے بعد پھر آپ رو لینا خالی، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کی اپنی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اس محبت کے تقاضے کے تحت گریا کر رہے ہو، آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے. لیکن یقین جانیے، یقین جانیے، محبت کرنے والا ریوارڈ کو نہیں دیکھا کرتا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ مسلسل بیان کیا گیا، مسلسل کہا گیا کہ دیکھو آؤ آ کر رو حسین پر، لیکن یقین جانیے جو رو رہا ہے نا، گریا کر رہا ہے اور محبت میں رو رہا ہے، وہ ریوارڈ کی وجہ سے نہیں رو رہا، اس کے دل میں امام حسین کا درد ہے اس لیے رو رہا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وال محمد. کتنی روایات ہیں مسلسل بیان کی گئی، خود امام بیان فرماتے ہیں. پانچویں امام کے حوالے سے بھی روایت ہیں، چوتھے امام اور پانچویں امام کے حوالے سے. حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ پھر روایات، کتنی روایات ہیں. مثلا روایت ہے امام حسن علیہ السلام، فرماتے واللہ لا یحبنا عبد ابدا، اللہ کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے محبت کرے. ولو کان اسیرا بالدیلم، یعنی کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اسیری کیوں نہ ہو دیلم کا. الا نفعہ اللہ بحبنا، اللہ تعالیٰ اسے ہماری محبت کا فائدہ دے گا، ہماری محبت کا فائدہ اللہ اسے دے گا. وَإِنَّ حُبَّنَا، اور جو ہماری محبت ہے، لَيُسَاقِطَ الذُّنُوبَ مِنْ ابْنِ آدَمَ، اور یہ جو ہماری محبت ہے گناہوں کو ایسے جھڑتی ہے جیسے جب ہوا چلتی ہے تو پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. اب کیا کریں گے آپ اس روایت کا؟ یہ ایک روایت تو نہیں ہے نا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک شاذ روایت آ گئی آپ کے سامنے، ایک روایت میں نے پڑھ دی، آپ نے کہا کہ شاید یہ روایت آئمہ سے نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہے کہ کئی روایات، لگاتار روایات اسی موضوع کے حوالے سے ہے؟ اچھا آپ کہیں کہ سیم روایت 10 افراد نے نہیں کہی، سیم روایت مثلا 20 افراد نے نہیں کہیں، لیکن اس جیسے معنی والی 20-25 روایات تو موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے اگرچہ صورتحال. یعنی یہ تو میں آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہوں جو یقینی روایات ہیں. ایسی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ایسی روایات ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے نعوذ باللہ، یا آپ قبول کریں کہ جو روایت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر بالکل ٹھیک ہے، اچھا آپ ٹھیک ہے اس کو چھوڑیے، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. فرض کریے یہاں پر یہ مثلا کشمیر روڈ پر یہ KMC کا وہ باغ ہے، KMC کا مثلا یہ پارک ہے. اگر فرض کریے کہ وہاں کا کسی کو مالک بنا دیا جائے، کسی کو وہاں کا مالک بنا دیا جائے اور وہاں پر اس کو کہا جائے کہ تم اس کے مالک ہو، اب تمہاری مرضی ہے، اس کو جیسے چاہو استعمال کرو. اچھا ایک سلسلہ تو یہ چلتا ہے کہ ایک ٹکٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک کہ بھائی جس کے پاس ٹکٹ ہے اس کو اندر جانے دیا جا رہا ہے، جس کے پاس ممبر شپ ہے اسے اندر جانے دیا جا رہا ہے. فرض کریے وہاں مالک کھڑا ہوا ہے اور آپ کی اس سے جان پہچان ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعتاً سچ بتائیں، کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہو پھر ہی اندر جائیں گے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس ممبر شپ ہو پھر ہی اندر جائیں گے؟ مالک آپ کو جانتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو آپ کو اندر کر سکتا ہے. اب مجھے بتائیے تو جنت کا کس کا نام ہے؟ جنت بھی تو باغ کہا جاتا ہے نا، جنت کے معنی باغ، تو جنت کس چیز کا نام ہے؟ اور جنت کے سردار اور آقا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ٹکٹ کے ذریعے ہی جانا ہے، جس کی طریقے سے روایت بھی موجود ہے کہ اگر کسی کے اعمال بہت اچھے ہیں تو اس نے تو ویسے بھی جانا ہے. یہ جو ہماری وجہ سے جو جائے گا، ہماری شفاعت کی وجہ سے جائے گا، وہ تو وہ ہوگا کہ جس کو اجازت نہیں تھی جانے کی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. بھائی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، جو بیٹھا ہے وہاں پر سردار بنا کر وہ کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ، اس کے بعد پھر کس بات کا اعتراض ہے؟ اس کے بعد پھر کس چیز کا انکار ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے وہی سوچنا شروع کر دیا کہ اگر روایت میں آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوگا سائڈ پہ، بشرطہا و شروطہا، جیسے امام نے بیان فرمایا تھا ویسا ہم نے بھی سوچ لیا ہے. ہر جگہ پر جتنی روایت ہے نا اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ لکھنا ہے، بھائی یہاں پر اس میں یوں مراد ہوگا، یہاں پر یوں مراد ہوگا، یہاں پہ یوں مراد ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرے الفاظ میں وہی بات نہیں ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ برا ہے، تو پھر یہاں پر کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ نعوذ باللہ. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی ٹیکنیک اس طرح کی چل رہی ہے؟ بس ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اب جائیے دیکھیے روایات میں، بس بات کو میں نے مکمل کر دیا، اصل بات تھی جو وہ مکمل ہو گئی، اب اس کی تائید صرف ہے. قرآن مجید کی سورہ جس میں یہ بیان کیا گیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پوچھا گیا امام سے، آیا امام کے پاس ایک شخص آ کر سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے قرآن مجید کی سب سے زیادہ لطیف آیت جس کو دیکھ کر ایک مومن کا دل خوش ہو جائے کون سی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ کرم کیا ہو، سب سے زیادہ احسان کیا ہو. امام نے سامنے والے سے کہا کہ اچھا تو بتا، تجھے کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت بہت زیادہ امید دلانے والی ہے، سب سے زیادہ امید والی ہے. کون سی آیت؟ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ امام اس بات کو رد کر رہے ہیں، دیکھیں آپ اس بات کو غور کریے گا، ہم یہی کہتے ہیں جیسے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں نا، سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے. کیوں یہ آیت ہے؟ دیکھو اس میں پروردگار اپنے بندوں سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے. کل اے حبیب آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے کوئی غلطی کر دی، گناہ کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہوں کی توبہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے پیار سے بلا کر کہہ رہا ہے اے میرے بندے اگر تیرے سے کوئی خطا ہو گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنی امید والی آیت ہے. لیکن یہ وہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں نہیں، ہمارے نزدیک یہ اتنی امید والی نہیں ہے، اس سے زیادہ امید والی روایت آیت ہے. کہا کہ مولا آپ بیان کیجئے وہ کون سی آیت ہے جو زیادہ امید والی ہے. کہا ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب آپ کے ذہنوں میں بھی وہی بات ہو رہی ہوگی، راوی کے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی، تبھی امام نے پھر جواب بھی دیا. کیا بات آ رہی ہوگی؟ وہاں اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے پروردگار، اے میرے بندوں پیار سے بلا رہا ہے، تم نے غلطی کر دی، تم اپنی غلطی کی وجہ سے مایوس نہ ہو جانا، امید رکھنا میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور کہاں یہ والی آیت، اس میں تو بندوں سے مخاطب ہی نہیں ہے پروردگار، یا عام بندے سے تو مخاطب نہیں ہو رہا نا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اے حبیب، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ تو اللہ کے رسول کو دیا جا رہا ہے، یہ عام بندوں سے تو مخاطب نہیں ہے. تو عام بندوں کی امید اس میں کیسے ہے؟ کہا کہ ہاں جو تو بات کر رہا ہے نا، اب میں تجھے سمجھاتا ہوں. واللہ الشفاء، واللہ الشفاء، واللہ الشفاء. تو نہیں سمجھا، یہ جو کہا جا رہا ہے نا حبیب سے کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ شفاعت ہے. کیا مطلب یہ شفاعت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب تم دنیا میں موجود ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، اپنے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مجھے بتاؤ وہ بندے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، اب کس بات کی امید رکھیں؟ اب وہ کس بات کی امید رکھیں؟ اب تو گناہ کر لیے، توبہ کی نہیں، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن پروردگار نے ایک امید رکھی ہے کہ جب اس راستے پہ پہنچیں گے وہاں پر ایک شفاعت کرنے والا موجود ہوگا. تو سمجھ میں آیا، سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو وہ شفاعت کا مقام دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر بندہ اس بات کی امید رکھے کہ اگر اس دنیا سے بغیر توبہ کیے چلا گیا تب بھی ایک ایسی صورت ہے جس میں مجھے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے گا. اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں شفاعت مل جائے گی؟ یقینی طور پر آپ کی محبت اہل بیت ہی تو کام آئے گی، آپ کی محبت اہل بیت ہی تو کام آئے گی جو آپ کو شفاعت کے لیے لے جائے گی. ورنہ گناہوں کی معافی کے حوالے سے آپ ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے حدیث سنتے آپ پریشان ہو جاتے. آپ سنتے ہیں کہ جو ہماری محفل میں بیٹھا، جس نے ہمارا ذکر کیا، اس کے مثلا اتنے گناہ معاف ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا. آپ ائمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اہل بیت کو چھوڑیے، وہ ان کا مقام بہت بلند، ان کا مقام بہت بلند. اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک ہونا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں من تشیع من شیع ولی من اولیائنا، جو خالی ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کے جنازے میں شریک ہو جائے. من شیع ولیم من اولیائنا، جو ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کے جنازے میں شریک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے گناہ معاف کرتا ہے کہ یوم ولدت ہو امہ، جیسے اس دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ امام فرما رہے ہیں ولیم من اولیائنا، ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کے جنازے میں شریک ہوا. آپ دیکھیے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اب یہ بھی بات بیان ہو جائے, کسی زمانے میں یہ بات تھی, یہ بات باقاعدہ پریکٹیکل مسئلہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ مولانا ہم جنازہ نہیں پڑھتے. کہا کیوں جنازہ نہیں پڑھتے؟ کہا اس لیے جنازہ نہیں پڑھتے کہ جنازے میں کہنا پڑتا ہے. کیا کہنا پڑتا ہے؟ کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ صرف خیر جانتا ہوں. اب اللہ تعالی سے نماز میں جھوٹ بولے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اے پروردگار میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, میں تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور اس کے سارے کرتوت بھی مجھے معلوم ہیں, تو میں کیسے جا کے نماز جنازہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اے پروردگار کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, تو میں نے نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی. اور یہ باقاعدہ پریکٹیکلی ہوا, کسی عالم دین کو جا کر بتایا گیا کہ یہاں پر لوگ نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, نہیں پڑھتے نماز جنازہ, بولتے ہیں اس لیے کہ نماز جنازہ جس کے لیے بلایا جاتا ہے, بلائی جا رہی ہے, وہ بندے کے بارے میں تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, ہم تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ہم کیسے کہتے ہیں نماز کے اندر. ایک مرتبہ جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ حال ہے. گئے جا کے ممبر پر بیٹھے, ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تمہیں معلوم ہے خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر خیر جانتا ہوں. تمہیں معلوم ہے خیر سے مراد کیا ہے؟ خیر سے کچھ اور مراد نہیں ہے, خیر سے مراد صرف یہ ہے کہ تم اتنا جانتے ہو کہ یہ علی کا ماننے والا ہے. تم صرف اتنا جانتے ہو کہ علی کا ماننے والا ہے, تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. تو اب خود ہی تو آپ نے اقرار کیا, خود ہی تو آپ نے کہا کہ جب یہ کہا کہ خیر سے مراد ولایت امیر المومنین ہے, تو اب اس کے علاوہ اور کس چیز میں خیر اور نیکی ڈھونڈ رہے ہو؟ اچھا میں کلیئر یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دو. ہمارے یہاں پر بس وہ لا کر اعتراض یہاں پر ہو جاتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ سب کہہ کر تو آپ نے نماز ہی چھٹوا دی, آپ نے روزہ ہی چھٹوا دیا. نہیں, نماز روزہ چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ آپ کی محبت اور آپ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ آپ یہ کام کرو, لیکن اگر وہاں کا پروانہ چاہیے تو وہاں کا پروانہ ملے گا انہی کی محبت سے, اور اسی کی طرف روایات مسلسل بیان کر رہی ہیں, اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر کوئی واقعی اچھے عمل والا ہے اس نے تو جنت میں جانا ہے. انتظار میں تو وہی بیٹھا ہوگا نا کہ جس کا عمل اچھا نہیں ہے, وہ انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ کاش ہمارے پر بھی کوئی مولا کی نظر کرم پڑ جائے. جو آج اپنے اوپر نظر کرم کے لیے منتظر ہوگا نا, اس پر نظر کرم پڑے گی. اچھا, بیان کرنے کا مقصد دنیاوی حوالے سے آہستہ آہستہ ہم نے قبول کر لیا اہل بیت کے حوالے سے. روایت کہا کہ کسی نے امام سے جا کر کہا, اب امیر المومنین کے حوالے سے بات چل رہی ہے, کہا امام فرماتے ہیں لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ علی نے یہ کہا تھا اور علی یہ کام کیسے کر سکتا ہے. نعوذ باللہ, کیا کام کیسے کر سکتا ہے؟ علی نے کہا تھا کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں سے میں چاہوں تو اپنا پاؤں ہلاؤں, شام میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ گر جائے گا اپنی جگہ سے. لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو یہ تو مانتے ہیں کہ آصف بن برخیا جو سلیمان کا وصی تھا اس میں اتنی طاقت تھی کہ پلک جھپکتے ہوئے تک لے آیا, تو وہ کہ جو اللہ کے رسول کا وصی ہو کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو تک سے نیچے گرا دیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں, بہت جلدی قبول کرتے ہیں. ہاں, دنیا کے حوالے سے جو بات ہوئی, ہاں ایسا میرا مولا ہے, ایسا میرا آقا ہے کہ جو دنیا کے حوالے سے یہ اختیار رکھتا ہے جس کو چاہے جیسا کر دے, تو آخرت کے بارے میں کیوں یہ اقرار نہیں کرتا ہے؟ وہاں تو زیادہ ان کی بادشاہی ہوگی, وہاں تو زیادہ ان کو اجازت ہوگی, جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. تو اگر آخرت میں کسی کو کہہ دیں, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اگر کہہ دیا کہ یہ چاہیے جنت میں, تو پھر کیسے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں مومن نے قبول کیا، آخرت کے حوالے سے انکار کر دیا، کہہ دیا آخرت میں کیسے ممکن ہوگا. آخرت میں بھی جب دنیا میں اقرار کر رہے ہو کہ جنہیں اللہ نے کہا، کہ خود امام بیان پڑھتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم ہیں اسماء اللہ، نحنو صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم، ہمیں لوگوں کو راہ دکھانے والے، ہمیں لوگوں کو لے جانے والے، یہاں قبول کرتے ہیں، کیا جنت میں ان کو صراط مستقیم والے نہیں جانتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پہ لے جائیں گے، جو جنت کی طرف راستہ لے جائیں گے. وہ ہمارے ایک عالم دین بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو گناہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، لم یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی حوض القوثر، یہاں تک کہ حوض القوثر پہ آ کے ملیں گے. تو سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حوض القوثر کا کہا، کہہ دیتے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے اور یہ جنت تک لے جائیں گے تم لوگوں کو. کہا اصل میں بات یہ ہے کہ حوض القوثر پہ سب جمع ہوں گے، آگے لے جانے والے تو خود امام ہوں گے، آگے جنت تک پہنچائیں گے تو امام پہنچائیں گے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمودات رسول کو سنا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا. کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ کہا جاتا ہے اس میں حاشیہ لگے گا، اس میں حاشیہ لگے گا. کیا حاشیہ لگے گا بھائی؟ حاشیہ یہ لگے گا کہ اگر ایسا ہو ایسا ہو، وہ نمازی بھی ہو روزے دار بھی ہو. ضروری ہے کہ انسان نماز پڑھے، ضروری ہے کہ انسان روزے دار ہو، اس کے اوپر واجب قرار دیا گیا. اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جتنی زیادہ محبت ہے نا، اتنا انسان اس کے فعل کو بھی پسند کرتا ہے، اس کے جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے. یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جتنی محبت میں شدت ہوتی چلی جائے گی، اتنا آپ کی سیرت اس کی سیرت کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، اتنا انسان اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلے جائے گا. یہی ہوتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہوتا ہے اگر وہ کسی جگہ گیا ہے، اس کے قدموں کے نشان موجود ہیں، تو انسان اسی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے نا، یا ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو جیسی محبت ہے، جتنی زیادہ اس محبت کی طاقت ہوگی، اتنا زیادہ اسی راستے کو اختیار کرے گا جیسا راستہ ائمہ نے بتایا یا دکھایا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر اس محبت کے ہوتے ہوئے کبھی گمراہ ہو گیا، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، تو محبت تو بہرحال اس کے دل میں اگر موجود ہے تو وہ امید رکھے، اس لیے کہ وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں پروانہ ہے. ہم کہتے ہیں علی وہ ہیں جو قسیم النار والجنہ ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ لیکن قبول نہیں کرتے. کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ نہیں نہیں وہ کیسے لے جائیں گے، اس کے تو مثلا اتنے گناہ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. قبول کریے، وہ لے جائیں گے جس کو لے جانا ہوگا. ہاں اپنے آپ کو راضی کر لو کہ اپنے سر کو جھکانے کی عادت ڈالو، اپنے سر کو جھکا لو ان ہستیوں کے سامنے. اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لو کہ جب تم ان کی خوشی کو سنو تو خوش ہو جاؤ، ان کے غم کو سنو تو مغموم ہو جاؤ. جب ان کے غم کو سنو نا، تو کیونکہ تمہارے دل میں ان کی محبت ہے نا، تو تمہاری آنکھیں زارو قطار رونے لگیں. آپ نے دیکھا ہے نا، اگر کسی ماں کا جوان بیٹا چلے جائے تو کیسے روتی ہے؟ کیا اس کو کوئی ریوارڈ مل رہا ہے؟ کیا اس کو کوئی اجر مل رہا ہے اس لیے رو رہی ہے؟ نہیں، وہ محبت ہے کہ جس کے جانے کی وجہ سے وہ زارو قطار چیخ چیخ کر رو رہی ہوتی ہے، میرا جوان چلا گیا. تو جیسے ایک ماں کو اپنے جوان سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے بڑھ کر محبت انسان کو اہل بیت کی ہستیوں سے ہونی چاہیے. اگر کبھی سنتے ہیں نا کہ کربلا میں ایسا ہوا تھا، انسان زارو قطار رویا کرے، آواز بلند کر کے رویا کرے، شرم نہ محسوس کرے انسان. اور آج تو مجھے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا ہے جو جوانان جنت کے سردار کی بیٹی تھی. ہائے حسین، کتنا روئے ہوں گے جب سکینہ کے یہ عالم دیکھا ہوگا. اے سکینہ، حسین کے جانے کے بعد کیا عالم ہو گیا؟ سکینہ اپنے بابا کے جانے کے بعد، آپ کو تو یاد ہے نا، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی سکینہ نے دیکھا تھا، ارے جس کا بابا نہیں رہتا ہے اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ہائے سکینہ، ارے جب بابا جدا ہو گیا بس اتنا سوال کیا، اسوقیا ام آتا شان، ہائے میرا بابا اس دنیا سے پیاسا چلا گیا یا پانی پیا تھا، بس اس انتظار میں شاید اب کوئی آئے آ کر تعزیت پیش کرے، ارے سر پر ہاتھ پھیرے، اے بچی تیرا بابا نہ رہا لیکن کوئی بات نہیں، ہم تیرے پاس آئے ہیں تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں ایسا تو کچھ نہ ہوا، ہاں یہ ضرور ہوا جب یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، ارے شمر تازیانے مارتا تھا، ارے تماچے مارتا تھا۔ ہائے وہ ننی سی بچی اپنے بابا کے جانے کے بعد کیا عالم ہو گیا، کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوگی، کبھی اپنے چچا عباس کو یاد کرتی ہوگی۔ چچا آپ کے جانے کے بعد سکینہ کا یہ عالم ہو گیا، بس تاریخ میں لکھا، آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی تھی کیسے کیسے ان بیویوں کو سوار کیا گیا، ارے ماؤں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، ارے گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارے جب ان گودیوں کو جب ان سواریوں کو چلایا گیا، ارے بچے ماؤں کی گودوں سے گر جاتے تھے۔ لیکن سنیں گے یہ حسین کی بیٹی ہے نا، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ چھوٹی ہے لیکن اسے اس کی ماں کی گود میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ شمر کہتا ہے جیسے ہی ننی سکینہ کو دیکھا نا، ایک مرتبہ دیکھا یہ تو حسین کی بیٹی ہے نا، ایک مرتبہ ننی سکینہ کو ارے بغیر محمل و اماری کے سواری پر سوار کرنے لگا، ایک مرتبہ زینب نے یہ دیکھا سوال کیا، اے شمر یہ ننی سی بچی ہے، ارے یہ کیسے سواری پر بیٹھے گی، یہ گر جائے گی۔ کہا نہیں یہ اکیلے سوار ہوگی، یہ تمہاری گود میں نہ بیٹھے گی۔ بس تاریخ میں لکھا وہ لمحہ، ایک مرتبہ یہ ننی سی بچی ارے اپنی سواری سے زمین پر آ گئی، بس جیسے ہی یہ ننی سی بچی سواری سے زمین پر گری، ایک مرتبہ یہ قافلہ رک گیا۔ ایک مرتبہ شمر سوال کرتا ہے یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا، کہا کہ اس لیے روک دیا گیا کہ جس سر پر جس نوک نہضہ پر حسین کا سر ہے وہ سر آگے نہیں بڑھتا۔ کہا کیا معاملہ ہو گیا، کہا وہ نوک نہضہ زمین پر اس طریقے سے رک گیا ہے، وہ نوک نہضہ آگے نہیں بڑھتا، قافلہ رک گیا ہے۔ اب آپ سنیں گے شمر کیا کرتا ہے، شمر دوسروں کی طرح نوک نہضہ کے پاس نہیں گیا، جا کر اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اسے آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، ایک مرتبہ اپنا تازیانہ نکالا، ارے بیمار عابد بیمار کی طرف چلا، ایک مرتبہ تازیانہ نکال کر تازیانہ مارنا شروع کیا، ارے ہائے عابد بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار توک، ارے پاؤں میں بیڑیاں، ارے یہ شمر ایک مرتبہ جب تازیانے مارے جا رہا ہے، ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا اے ظالم یہ کیوں ظلم کر رہا ہے، کہا تیرے بابا کا نوک نہضہ آگے نہیں بڑھتا، جب تک یہ نوک نہضہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک تجھے تازیانے مارتا رہوں گا۔ ہائے سید سجاد، ایک مرتبہ اپنی نظروں کو اٹھایا، میں نے کیوں کہا نظروں کو اٹھایا، ہائے سید سجاد، ارے جو اس پورے راستے ارے اپنے سر کو جھکا کر، ہائے زینب ام کلثوم ساتھ ہے، ارے علی کی بیٹیاں ساتھ ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، بس سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ نگاہ ارے حسین کے سر پر پڑی، ہائے بابا کا سر، ایک مرتبہ دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سوال کیا بابا آخر کیا وجہ ہے، آپ کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ کہا جب تک میری بیٹی سکینہ نہ آئے گی جب تک یہ نوکے نیزہ آگے نہ بڑھے گا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کو خبر ہوئی، ارے سکینہ گر گر گئی ہے، سکینہ گر گئی ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، اونٹ سے گرایا، ننی سکینہ کو آواز دیتی جا رہی ہے، اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو، ارے اب شمر تمہیں تازیہ نے نہ مارے گا، اب شمر تمہیں تواجے نہ مارے گا، ارے تمہاری پھپھی تمہیں اپنے ساتھ بٹھائے گی، آواز دیتی ہوئی چلی، ارے قریب میں جنگل موجود تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی اس جنگل میں داخل ہوئی، ارے کیا دیکھا، ایک بیوی ہے، سیاہ پوش بیوی، ارے ننی سکینہ کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، ننی سکینہ سو رہی ہے، ارے اس سے پہلے کہ کچھ سوال کرے، ایک مرتبہ چونک اٹھی، ارے یہ تو وہ بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون بیوی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے، ایک مرتبہ سوال کیا، اے بیوی اتنا بتا دے تو کون ہے، اپنا تعارف تو کرا دے، یہ بچی اپنے بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی ہے، ارے یہ آپ کی گود میں کیسے سو گئی ہے، بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ اس بیوی کی آواز آئی، ارے یہ میری گود میں نہ سوئے گی تو کس کی گود میں سوئے گی، آواز جانی پہچانی تھی، سمجھ نہ سکی، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، آپ کون ہیں، کہا اے زینب نہ پہچانا، ارے تمہاری ماں فاطمہ زہرا، ارے فاطمہ زہرا، اے زینب تو تنہا نہیں ہے، تمہاری ماں فاطمہ تمہارے ساتھ ساتھ، ارے کربلا سے کوفہ، ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کر ننی سکینہ کو لیا، اپنی سواری کی طرف چلی، ارے سواری پر سوار ہونا چاہتی ہیں، بچی کو ساتھ اپنی گود میں بٹھانا چاہتی ہے، شمر پھر تیزی سے آگے بڑھا، اے زینب میں سکینہ کو تمہاری گود میں بیٹھنے نہ دوں گا، کہا میں نے تجھ سے کہا تھا یہ بچی اکیلے سوار ہوگی تو گر جائے گی، کہا نہیں میں نے انتظام کر لیا ہے، اب یہ بچی نہ گرے گی، ارے کیا انتظام کر لیا، کیا اونٹ پر ہماری کو لگا دیا گیا، کیا محمل کو لگا دیا گیا، نہیں، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ننی سی بچی کو لیا، ارے اونٹ کی پشت پر سوار کیا، اور ایک مرتبہ ایک رسی کو لایا گیا، ننی سی بچی، ایک مرتبہ رسی سے باندھا گیا، ہائے وہ بچی، ارے جو اپنے بابا کے بھول سے سینے پر سویا کرتی تھی، اس طریقے سے ارے باندھا گیا، ارے جب یہ سواری دوڑتی تھی ننی سکینہ کا پورا جسم خون سے،
علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی انقلبون، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں، بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، بار الہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے گزر گئے بار الہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل من نا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یا حسین یا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد شہدا یا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی گئے گئے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ سکینہ کو یاد آئے وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد تر ترس ذرا ظالم بابا کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی شاید میری تربت پہ گئے ہے شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ سکینہ کو یاد یا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد رخ سار میں نانا کو میں غشر میں دکھاؤں گی روداد میں زندہ کی رو رو کے بتاؤں گی پابندی غیر ہونے پہ گئے گئے پابندی غیر ہونے پہ کہتا ہے کبھی نہ زندہ سکینہ کو یاد یا حسینہ نام سکینہ کو ہے موت کی خاموشی تاریخ یہ زندہ میں کیا جرم کیا لوگو معصوم سی مہمانے کوئی اور تو معصوم آ گئے ہے کوئی اور تو معصوم آ یوں قید ہوئی نا میں سکینہ کو یاد یا وہ سینہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ نام سکینہ کو یاد آئے وہ سینہ رخ سار میں نانا کو میں غشر میں دکھاؤں گی روداد میں زندہ کی رو رو کے سناؤں گی پابندی غیر ہونے پہ گئے ہے پا بندی غیر ہونے پہ کہتا ہے کمینہ زندہ سکینہ کو یا مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام حسن یا حسین مولا حق کے امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابل میں جلی جس کی ابابل میں جلی منہ پر تمام چوکے نشاں مولا حق کے امام حسن یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے مامیا حسن حسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا اپنا رسول اللہ، السلام علیک یا اپنا امیر المومنین و اپنا سید الوصیین، السلام علیک یا اپنا فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی ولدیک الشہیدین علیین وعلی اخیک ابی الفضل العباس اپنا امیر المومنین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب عز والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان. الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ